الرحمن الرحیم. ایمانی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. طلباء سے خاص طور پہ مخاطب ہو کر حضرت نے فرمایا, اب اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے, اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمان, تعلق مع اللہ, اخلاص, جوان مردی, اللہ کی راہ میں جاں بازی, شوق الشہادہ, شوق الجنہ, یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا الحیات الاخرہ فی الحیات الدنیا, ہم ایمان والوں کی اس دنیا میں مدد اور نصرت کریں گے. جب اللہ رب العزت مدد نصرت کرنے پہ آئے تو بتائیے مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے؟ مسلمان رسوا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ایمان کے ساتھ, ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایمانی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایمان, تعلق مع اللہ, اخلاص, جوان مردی, ہمت, حوصلہ. نازک طبیعت نہیں اے سی کے بغیر بیٹھ نہ سکے, رات کو نیند نہ آئے, تعلق مع اللہ, اخلاص, جوان مردی, اللہ کے راہ میں جاں بازی, شوق الجنہ, شوق الشہادہ, یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا. شیخ الاسلام صاحب ایک دم فرمانے لگے, میرے استاد نے میرے ایک ذہن بنایا اور اس کے وقت سے اب تک یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجاہد کسی زندگی نصیب فرما, شہید کسی موت نصیب. اسے مجاہد ہر وقت دین کی چوکیداری میں جان اتھیلی میں رکھتا ہے. ایسی مسلمان کو اللہ کے دین کی خاطر رات دن اس فکر میں گزارنی چاہیے, اس کی خاطر کچھ بھی چلا جائے تیار رہ. اور شہادت کی سچی آرزو ہے. سفر آپ کہیں گے بیت السلام میں شہادت کیسے ملے گی؟ تو مری تو مانگتے تھے اللہ موت دے مدینہ میں دے, مدینہ میں دے تو اللہ نے دے, مسلے پہ دے. اللہ کی خاطر جینے کا جذبہ, اللہ کی خاطر مرنے کا جذبہ, جو آدمی جان دینے کی تیار ہے تو خواہشات کی قربانی دینا آسان, اب تو چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. پتہ ہے یہ غلط ہے, چھوڑ نہیں سکتا. پتا ہے اس کا زندگی میں بڑا ریئیکشن غلط ہے, چھوڑتا نہیں, اتنی ہمت نہیں. پتا ہے خلوت میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, جو تنہائی میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, جو بات خرابی میرے اندر ہے وہ میرے اندر کی زندگی کو بالکل ڈیمیج کر رہی ہے. ان ہاتھوں سے مجبور ہو جاتے ہیں, پھر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں, پھر خواہشات سے مجبور ہو جاتے ہیں, اتنی بھی ہمت نہیں کرتا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام مجدد ملت ناشر سنت بے مثال داعی جلیل القدر مفکر عظیم مفسر بلند پایا محدث وسیع النظر فقی متکلم اور نباز زمانہ تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ حکیم الاسلام. حضرت نے جو بھی القاب ذکر کیے وہ واقعی ان کے اندر صفات کے ساتھ. اب تو ایسی کیا ہوتا ہے نا جس کوئی کوئی شخصیت سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتی, یہ ساری چیزیں حضرت میں تھی. حکیم الاسلام تھے, اسلامی احکامات کی حکمت بیان کی, مجدد ملت تھے, نئی زندگی اس ملت کو ملی, ناشر سنت تھے, سنت کی زندگی اللہ نے حضرت کو ذریعہ بنایا زندہ کرنے کا, بے مثال دائی تھے, ذی القدر مفکر تھے, عظیم مفسر بلند پایا محدث, حدیث کی جتنی خدمت اس بر صغیر میں آئی ہے اسی خاندان سے. وسیع نظر فقی, دور نظر رکھتے اور گہری نظر رکھتے, متکلم اور نباز زمانہ تھے, نفسیات جانتے ہیں, مزاج شناس تھے, نفس شناس تھے, مزاج شناس تھے. حجت اللہ البالغہ, ازالت الخفاء, الفوز الکبیر جیسی عظیم اور وقی کتابوں کے مصنف, اب تو حجت اللہ البالغہ کی اردو سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات. ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے تمام علمی دعوتی سیاسی کارناموں کا سرا انہی تک پہنچتا ہے. بر صغیر میں جتنی علمی خدمات, دعوتی خدمات اور اسلامی سیاست, جتنی خدمات ہیں اس کی انتہا تک پہنچتی ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈیرہ اسماعیل خان, صوبہ سرحد, پاکستان کے بشندے تھے, مدرسہ شاہی مراد آباد, دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے, نامور عالم دین, خلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری, شیخ الحدیث اور صدر مفتی محتمم مدرسہ قاسم العلوم ملتان, بات دائی اور اسی کے ساتھ ایک ماہر سیاستدان بھی تھی, جنہیں پاکستان کی دینی اور سیاسی فضا پر انمٹ اثرات چھوڑے. وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے مؤثر ترین رکن تھے, حزبی اختلاف کے قائد رہے, 1962 پھر صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے برسر اقتدار آئے. 1977 کے عام انتخابات کے موقع پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قومی اتحاد اور تحریک نظام مصطفیٰ کے سربراہ رہے. پتہ تو نا اہل اللہ کی گستاخی کا انجام. اس پر حضرت مولانا نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے. اس پر حضرت مولانا نے طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے. جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی تنقید کرے گا, اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا. یہ عجیب بات. یہ بزرگ جنہوں نے واقعی بزرگوں کی صحبت اٹھائی اور ایک زمانے تک اٹھائی, ان کی تربیت پرورش اہل اللہ کی نظروں میں ہوئی, اور جو عالم اسلام کے بہت بڑے داعی اور مقبول ترین اللہ کے دین کے خدمت گزار خدمتگار کی ان کی بات ہے. فرمایا طلباء سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ تم سب طلباء کے سننے کی بات. جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی تنقید کرے گا اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا, بلکہ کبھی تو سوئے خاتمے کا خوف ہوتا ہے کہ بغیر ایمان کے مر جائے. بہت احتیاط کی ضرورت. مزاج نہ ملنا الگ بات ہے, لیکن گستاخی یا اس کی تنقید یہ بڑے خطرے کی چیز. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من آدا لی ولی فقد آذنته بالحرف. پھر دعا پڑھ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللہ میرے دل میں کسی صاحب ایمان کے لیے کھوٹ نہ ڈال, کھوٹ سے بچا. پھر فرما الحمدللہ بزرگوں کے صحبت سے ہمیں اس کی توفیق ملی, نیک صحبت نیک صحبت اس کا کم از کم یہ اثر ہونا چاہیے اس کے دل میں اہل اللہ کی عظمت, علماء ربانیین کی عظمت, احترام پیدا ہو. اور جتنی دین دشمنوں کی صحبتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے, دین کے جو مخلص خدمت کرنے والے علماء ربانیین ہیں ان کے ساتھ نشست و برخاست سے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اب ان کا لٹریچر پڑھ لیں آپ, ان کے اٹھے بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ اہل علم سے بدگمانی پیدا ہو جائے گی. جتنے بھی گمراہ تھے باطل گرو غلط روش پہ نئی نسل کی تربیت کر رہے ہیں, ان میں پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ اہل دین سے اہل علم سے بدگمانی. بلکہ آج کے اہل علم کیا؟ امام ابو حنیفہ سے بدگمانی, امام بخاری سے بدگمانی, محدثین سے بدگمانی, فقہا سے بدگمانی, اور یہ اللہ سے بدگمانی. تو آج کے علماء اس وزن میں, تو یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے, بری لٹریچر کا نتیجہ ہے, غلط کتابوں کا انتخاب ہے. اور جس صحبت میں اور جن کتابوں سے جس لٹریچر سے اہل اللہ کی اور علماء کی اور محدثین کی اور فقہا کی قدر و منزلت دلوں میں اور بیٹھ جائے, یہ مبارک صحبت, یہ مبارک مطالعہ. دعا ہے نا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فرمانے لگے الحمدللہ یہ بزرگوں کی صحبت سے ہمیں اس کی توفیق ملی. مولانا منظور احمد نعمانی مشہور عالم, مناظر, دائی, مصنف, دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء آل انڈیا, مسلم پرنسپل لا بورڈ اور رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے. حدیث پر اچھی نظر تھی, معارف الحدیث, اسلام کیا ہے, دین اور شریعت وغیرہ مشہور کتابیں ہیں. آپ کی وفات 1996 میں لکھنؤ میں. دارالعلوم دیوبند کے چند ذہین ترین لوگوں میں حضرت کے شمار ہوتے ہیں, ذہین ترین لوگوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی, مشہور اور معروف عالم دین, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, عظیم روحانی مربی اور سیاسی رہنما. آپ کی وفات 1957 مولانا آزاد, مولانا ابو کلام آزاد, سحر نگار ادیب, شعلہ بیان خطیب, بے باک صحافی, جنگ آزادی کے زبردست قائد, آزادی ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم, آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور انتہائی ذہین اور عبقری علماء میں تھے. وفات 1958 دہلی. فرمایا سب سے پہلے مرزا صاحب نے جس کتاب میں صراحت سے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ان کی ایک عربی کتاب تھی. پہلے تو وہ نفاق کے لوادے میں نبوت کا تذکرہ کر رہا تھا, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جس کتاب میں صراحت سے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ان کی عربی کتاب تھی جس کا نام انہوں نے تحفۃ الندوہ رکھا. انہوں نے تقریباً 80 رسالے ندوہ کے مخالفت میں لکھے. ہم نے یہ کتاب لکھی تو مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود کو بھی جس وقت زندہ تھے یہ کتاب بھیجی اور اس کے سلوک پر لکھا بجواب تحفۃ الندوہ تاخیر کی معذرت کے ساتھ. ہم نے کتاب کا نام القادیانی والقادیانیات والقادیانیہ رکھا. اس کو اس پر تعجب ہوا. انہوں نے لکھا کہ اگر ہم کوئی کتاب لکھیں اور الندوہ والندویہ رکھیں تو مولانا برا نہیں مانیں گے. ہم نے کہا نہیں. پھر آخر میں طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا ہماری یہ کتاب اردو میں عربی میں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. قادیانیہ سے واقف رہنا چاہیے. کہیں بھی اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت چکنہ رہنا چاہیے. آپ نے پڑھ لی ہوگی. اردو کے اندر بھی اور اچھا تعارف اور مؤثر انداز میں بات دلائل کے ساتھ قادیانیت کے موضوع نظم الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ عربی میں کیوں بھی ہے اردو کے اندر بھی. مولانا برہان الدین صاحب نے کہا اس دور میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں. ان کے بے ساختہ ملفوظات میں بھی وہ علمی نکتے ہیں جو کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر ایک مجلس کا قصہ سنایا کہ ایک شخص حضرت سے پوچھا حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں کیا کروں. اس شخص نے کہا جیسا کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی حدیث میں آیا روزہ رکھنا چاہیے. اس نے پوچھا حضرت سے اور وہ ساتھ ایک اور نئے مفتی بیٹھے تھے بولے روزہ رکھنا حدیث میں آیا ادھر بیچ میں بولنے کی عادت وہ حضرت سے پہلے جواب دے بیٹھے کہ روزہ رکھنے حدیث میں آیا. ایک مجلس کا قصہ سنایا کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں کیا کروں. ایک شخص نے کہا جیسا کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی اس شخص نے کہا حدیث میں آیا کہ روزہ رکھنا چاہیے تو تم روزے رکھو. اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھ کر دیکھ لیے مگر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب تھانوی نے اس شخص سے کہا جواب دو اب بتاؤ اس کی بولتی بند ہو گئی. خطرہ کیا ہے کہ اس شخص کا حدیث پر سے اعتماد خراب ہو کیونکہ اس نادان نے جواب غلط دیا ناقص جواب دیا. خطرہ تھا کہ اس کا حدیث سے اعتماد اٹھ جائے. حدیث میں تو اس کا علاج تجویز کیا ہے روزہ رکھنے کا. اوکے میں روزے رکھے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ شخص پریشان ہو گیا. اب جواب کہہ دوں اس کو بڑی ندامت ہوئی. پھر حضرت نے جواب دیا یہ نازک موقع تھا. اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا جاتا تو حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا. ایک بات حدیث میں کہی گئی مگر صحیح نہیں. لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا. دیکھو حدیث میں ہے فل یسوم نہیں ہے. حدیث میں یہ نہیں کہ فل یسوم نہیں ہے بلکہ ہے فعلیہ بالصوم. ہم جیسے مولوی تو دونوں ایک جیسے تجربہ کریں گے. فعلیہ بالصوم صرف نہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. اور ماشاء اللہ مسلمانی آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اس کے پہلے یہ فعلیہ بالصوم حدیث میں فل یصوم نہیں بلکہ فعلیہ بالصوم آیا اور اعلی الزام کی ریاض ہے، اعلی الزام کی ریاض ہے، یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو. حدیث میں یہ ہے جب تک یہ کیفیت دور نہ ہو یہ کام روزے رکھتے رہو. سارے نوجوان جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے اور تمہارے جذبات سرد نہ ہو جائیں اس وقت تک روزے رکھو. حضرت مولانا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اس طرح عموماً ذہن نہیں جاتا. پھر میں فرمایا کیا ان کا علمی استحضار تھا؟ عام حالات میں بھی ایسی مضبوط اور پختہ بات فرماتے اور ایسا علمی نقطہ بیان کرتے کہ حدیث کے بڑے بڑے اشکالات حل ہو جاتے. پھر فرمایا اس آخری دور میں جس اہتمام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات مرتب کیے گئے کسی کی نہیں کی، ہر چیز محفوظ ہے. یہ بڑی سہولت، ہر چیز محفوظ. اس میں جامعیت بھی ہے، عملیت بھی ہے. ہم بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، ہم بھی اس کو پڑھا کر تھانوی کے ملفوظات پڑھنے چاہیے. باقی وہ مجدد ملت بھی تھے اور مصلح امت بھی تھے اور حکیم الامت بھی تھے اور مجدد تصوف بھی تھے. تصوف میں اور پیری مریدی میں جتنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی حضرت نے اس کی ساری صفائی کرائی. صاف ستھرا تصوف جسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں وہ امت کو پیش کیا. زکیہ پیش کیا. یہی حال ان کی عام تصانیف کا ہے، ہر تصنیف میں تاثیر اور نافعیت ہے. خارجی مطالعے جو ساتھی کر رہے ہیں ان خارجی مطالعوں کو بھی اپنے بڑوس کی رہنمائی میں کرنا چاہیے. سب سے پہلے خارجی مطالعوں میں اپنے اکابر کی سوانح اور ملفوظات پڑھنے چاہیے، پھر صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، پھر سیرت پڑھنی چاہیے، پھر تاریخ پڑھنی چاہیے. آپ نے یہ سیرت تو سب سے پہلے پڑھنی چاہیے، قرآن تو سب سے پہلے پڑھنا، پہلے کہہ لیں کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ پہلے پڑھو پھر قیدا کریں. پڑھنا قیدا پڑھایا جاتا ہے قرآن کی استدلال پیدا کرنے کے لیے. اسے بعض لوگ بخاری پہلے پڑھاتے ہیں صرف نو بعد میں پڑھاتے ہیں، ایسی مخلوق بھی ہے. بخاری جی بخاری میں ہے، ایک صاحب نے فون کیا اور تو قبر میں جانا بخاری میں ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوگی، ماشاء اللہ آپ کی اولاد حلال ہوگی. بخاری میں تو نہیں حلال ہوگی نا بھائی، اور الحمدللہ یقین حلال ہوگی، لیکن بخاری میں تو نہیں. ہم اسے حرام کہیں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جائز حلال غلط صحیح کے لیے. چونکہ ترتیب سے نہیں پڑھتے ترجمہ میں دیکھ کے بخاری بخاری کا بخار ہو جاتا ہے. ترجمہ دیکھ کتنا فرق ہے حدیث میں الیسوم اور علیہ بالصوم میں کتنا فرق ہے. تو پہلے اکابر کا مزاج لینا چاہیے اس صحابہ کی زندگی میں, پھر سیرت, پھر تاریخ. اس لیے کہ تاریخ اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنی سیرتیں مضبوطی ہوتی ہیں, اور سیرت کا مزاج سمجھنے کے لیے صحابہ کا مزاج, اور صحابہ کا مزاج سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے اکابر کا مزاج. اب حکیم کی دکان پہ جاتے ہیں وہاں گاؤں زبان ہی پڑھتے, گھاس پھوس ہی پڑا ہوتا ہے, آپ کو سب سے پہلے گھاس پھوس دیتے ہیں. آپ کہیں گے گاؤں زبان میں تو ٹھیک ہو جائے, وہ کہو گے چل 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 پڑے گا, ان لوگوں کی زبان چل پڑتی ہے. ایسے بات ہوتا ہے ان کی زبان چلی ہوئی ہوتی ہے, ایسا خراب ہے. پہلے گھاس بھوس دیتے ہیں, پیٹ صاف کرنے کی دوائی دیتے ہیں, پھر گاؤں زبان اور وہ جسم کو لگتا ہے. کتابیں پڑھنی چاہیے عارضی مطالعے میں اپنے سے آنے کے بعد یہ کتاب رکھ لینی چاہیے, دو صفحے تین صفحے چار صفحے پڑھ لینی چاہیے, بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے بڑوں سے اس نے زن رہے گا, اس نے عقیدت رہے گی, اور اس کے علم سے استفادہ کر پاؤ گے. فطروں سے بچ جاؤ, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.